ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب كيف الحشر لوگوں کا حشر کس طرح ہوگا حشر عربی زبان کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جمع کرنا حشر یحشر جمع کرنا لے چلنا اور ترک وطن پر مجبور کرنا ضلع وطن کرنا یہ ان معانی کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں مرنے کے بعد آخرت کی زندگی جب شروع ہوگی تو قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جو شروع سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دنیا کے اندر پیدا ہوئے تھے وجود میں آئے تھے ان تمام کو گویا دنیاوی زندگی کا حساب لینے کے لیے ایک میدان میں جمع فرمائیں جس کو میدان حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ میدان جہاں لوگوں کو لا کر جمع کیا جائے گا ان کی دنیا کی زندگی کا حساب کتاب لینے کے لیے شریعت کی اصطلاح میں عام طور پر لفظ حشر اسی معنی کو دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے حضرات علماء نے حشر کی تین قسمیں بتلائی ہیں ایک حشر تو وہ ہے جو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ہوگا مسلم شریف کی ایک روایت میں قیامت کے قریب ہونے کی جو بڑی بڑی 10 نشانیاں بتلائی گئی ہیں ان میں سے ایک جو ہے ایک آگ نمودار ہوگی قار عدن سے جو لوگوں کو ہنکال کر شام کی طرف مغرب کی طرف لے جائے گی تو گویا قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی اس طرح لوگوں کو ہکال کر کے ایک علاقے کے اندر پہنچایا جائے گا وہ حشر دنیا کا حشر ہے قیامت سے پہلے اس کے بعد دوسرا حشر جو ہے وہ میدان محشر کا حشر ہے کہ مردوں کو قبروں سے اٹھا کر کے زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ان کا حساب کتاب لینا ہے اس جگہ پر سب کو جمع فرمائیں گے یہ حشر الاموات کہلاتا ہے مردوں کو قبر سے اٹھانا اور تیسرا حشر جو ہے حساب کتاب ہو چکنے کے بعد جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں جو لے جا کر کے پہنچایا جائے گا یہ تیسرا حشر ہے یہ تین قسمیں عام طور پر حضرات علماء نے حشر کی بیان کی ہے اب یہاں یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حشر کا قائم کیا ہے کہ بھائی لوگوں کا حشر کس طرح ہوگا. اس سلسلے میں چند روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں. حدثنا مؤلب بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه على ثلاث طرائق راغبين راهبين. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حشر تین طریقے سے ہوگا. راغبین راہبین, پہلا اس طرح کہ لوگ رغبت کرنے والے لیکن ڈرتے ہوئے ہوں گے, یہ پہلی قسم حشر کی. ویسنان علی بعیرین وثلاثۃ علی بعیرین واربعۃ علی بعیرین وعشرۃ علی بعیرین, اور دوسری جماعت لوگوں کی وہ ہوگی, یہ تین قسموں میں سے دوسری قسم, کہ ایک اونٹ پر دو آدمی, ایک اونٹ کے اوپر تین آدمی, کسی اونٹ پر چار, کسی پر دس, یہ دوسری قسم. وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارِ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا. اور تیسری قسم جو ہے وہ, یعنی تیسری قسم حشر کی جن لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ ہوں گے کہ تیسرا گروہ کہ جن کو آگ جمع کرے گی, اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے دوپہر کے آرام کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہیں ٹھہر جائے گی, یعنی موجود رہے گی. اور وہ تبھی تو معاؤں وہی سو بات ہوں, اور جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے رات بھی آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات کے وقت موجود رہے گی. اور تصبح ہو معاؤں وہی سو اس بہو, اور جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح کے وقت موجود ہوگی. وہ تم سی ماں ہوں بھائی سو ہم سب, اور جہاں وہ شام کریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ گویا شام کے موجود رہے گی. یہ تیسری قسم گویا جن لوگوں کو حشر کیا جمع کیا جائے گا ان کی. اب یہ اس میں تین قسمیں جو بتلائی گئی ہیں جو جن کو لے جایا جائے گا جمع کیا جائے گا ان کی, وہ کون سا حشر مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرات علماء کی دو جماعتیں ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا حشر ہے, یعنی مرنے کے بعد جو زندہ ہوں گے دوبارہ, اور اس کے بعد جو ان کو جمع کر کے لے جایا جائے گا, منتقل کیا جائے گا میدان حشر کی طرف, وہ مراد ہے. وہ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جانے والے اس منظر کو پیش کیا ہے. اور اس کی یہ تین قسمیں, ایک تو راغبین اور راہبین کی, یعنی یہ عام مومنین کہ ایمان کے ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ جو کیے ہوں گے اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی وہ امید بھی رکھتے ہوں گے, اور گناہوں کا بھی کچھ ارتکاب کیا تھا اس کی وجہ سے وہ ڈرے بھی ہوں گے, تو گویا امید اور بیم کی مجموعی کیفیت ہوگی. کہتے ہیں یہ اصحاب میمنہ ہیں. اور دوسری قسم وہ جو اونٹوں پر سوار ہو کر میدان حشر کا رخ کریں گے, ایک پر دو دو, تین تین, چار چار, دس دس, باری باری, جیسا جیسا مرتبہ, یہ گویا صلحائے مومنین ہوں گے. اور تیسرے وہ کافر ہوں گے جن کو آگ ہنکال کر کے لے جائے گی, یا اصحاب مشعمہ کہلاتے ہیں. گویا یہاں جس حشر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حشر ہے جو قیامت کے اندر پیش آئے گا دوبارہ زندہ ہونے کے بعد. چنانچہ یہ مطلب لینے والی جماعت جو ہے اس میں علامہ فضل اللہ طورپشتی جو المصابیح کے شارح ہیں, اور علامہ طیبی جو مشکات کے شارح ہیں اور علامہ انور شاہ کشمیری وہ فرماتے ہیں یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں قیامت میں جو حشر ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے. جبکہ علماء کی ایک دوسری جماعت ہے, علامہ خطابی ہیں, حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں, بلکہ بڑی جماعت اسی طرف ہے کہ یہ آخرت کا حشر نہیں بلکہ دنیا کا حشر جو قیامت کے قریب واقع ہوگا, وہ جو مسلم شریف کی روایت کے اندر قیامت کی جو بڑی بڑی 10 نشانیاں قرب قیامت کے اندر جو بتلائی گئی ہیں حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے مسلم شریف کے اندر کہ جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور وہ 10 نشانیاں یہ ہیں, دخان, ایک دھواں ایسا دھمودار ہوگا کہ جو کفار کے تمام مسامات کے اندر گھس جائے گا, ان پر ایک سکر کی اور بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی, اور اہل ایمان کو اس کا اثر بہت کم ہوگا جیسے زکام اور نزلے کا ہوتا ہے. اور دوسری نشانی دجال, تیسا دابا, چوتھی نشانی جو ہے سورج کا جانب مغرب سے طلوع ہونا, پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے زمین کے اوپر آنا, چھٹا یاجوج اور ماجوج کا نمودار ہونا, اور پھر تین نشانیاں, تین قسم کے جو ہے زمین کے اندر لوگ دھسائے, بڑے بڑے واقعات زمین میں دھسائے جانے کے تین الگ الگ جگہوں پر پیش آئیں گے. تو اور دسویں جو ہے ایک آگ ہے جو یمن کی اندرونی حصے سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی. یہ وہ علامتیں ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہوگی بالکل قرب قیامت میں. تو اب یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جو جہاں آگ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ آگ لوگوں کو دھکیل کر کے لے جائے گی, تو اس سے مراد یہاں جو یہ جو کہا گیا ہے یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں. پہلی قسم جو ہے جن کو راغبین اور راہبین سے تعبیر کیا ہے کہ وہ خوشحال لوگوں کی ہوں گی جن کے پاس اپنی سواریاں بھی ہیں, یعنی چونکہ یہ معاملہ پیش آئے گا قیامت سے پہلے, ان کے پاس اپنی سواریاں بھی ہیں, سفر کا توشہ بھی موجود ہوگا, آنے والے حالات کے متعلق ان کو کچھ امید بھی ہوگی, اور پچھلے حالات سے خوف زدہ ہو کر کے وہ نکلیں گے. تو حدیث میں راغبین اور راہبین سے انہی کو تعبیر کیا گیا ہے. اور دوسری قسم جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر 2, 3, 4 یا 10-10 باری باری, تو وہ ان لوگوں کی ہوگی جو اسباب و وسائل کے اعتبار سے پہلے لوگوں سے کم ہوں گے. ان کے پاس پہلے لوگوں کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی سواری, زیادہ راہ اور سب کچھ تھا سامان, ان کے پاس جو ہے سواری اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوگی, ایک ایک اونٹ پر 2, 2, 3, 3 اس طرح سوار ہو کر کے نکلیں گے, گویا ان کے پاس اسباب کم ہیں. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے جانے کا, گویا وہ جہاں جائیں گے آگ ان کا پیچھا کرے گی اور آگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. اور پھر اس آگ سے مراد کون سی آگ, اس سلسلے میں بھی ان حضرات کے یہاں بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقی آگ مراد ہے, اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد فتنے کی آگ, کہ وہ فتنے کی آگ ایسی ہوگی کہ اس سے بچنے کے لیے وہ لوگ بھاگیں گے. بہرحال یہ ان حضرات کے یہاں یہ حشر جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہوگا وہ مراد ہے. دونوں طرف گئے ہیں جانے والے اور دونوں طرف اکابر حضرات ہیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا یونس ابن محمد ابن البغدادی قال حدثنا شیبان عن قتادت قال حدثنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجهی قال لیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشی علی وجهی یوم القیامہ قال قتادت بلا وعزت ربنا. یہ حضرت قتادہ ابن دیامہ جو تابعین میں سے ہیں, اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ان سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ سورہ تبارک کے اندر ایک آیت ہے، افمن یمشی مکباً علی وجہی اہدا امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم، بتلاؤ کہ قیامت کے دن جو آدمی اپنے منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہوگا وہ زیادہ راہ یاب ہے یا وہ جو سیدھا سیدھی سڑک پر چل رہا ہوگا؟ وہ اپنے منہ کے بل سر کے بل چل رہا ہوگا وہ زیادہ راہ یاب ہے یا وہ جو سیدھا عام طور پر جیسا چلتا ہے؟ تو چونکہ اس میں سر کے بل چلنے کا تذکرہ آیا تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب کافر اپنے سر کے بل کیسے چلے گا، یعنی سر کی طرف سے کیسے چلے گا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے کو جواب میں فرمایا کہ بھائی دو پیروں پر کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، جس اللہ نے اس کو دو پیروں پر چلایا وہ اس بات کی بھی قدر رکھتا ہے کہ قیامت کے روز اس کو سر کے بل چلائے۔ کوئی چلنے کے لیے پیروں کا ہونا ضروری تھوڑا ہے، دنیا میں ایسے جانور موجود ہیں جن کے پیر نہیں ہیں اور چل رہے ہیں، سانپ ہیں، رینگنے والے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب بغیر پیروں کے ہی تو چلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے سر سے جب چلے گا تو جیسے رینگنے والے جانور بغیر پیر کے چلتے ہیں یہ بھی چل رہا ہوگا۔ تو جو اللہ اس کو دو پیروں سے دنیا کے اندر چلاتا ہے وہ سر کے بل بھی آخرت کے اندر چلانے پر کیوں قادر نہیں ہے کیا؟ یعنی کئی وہ پوچھتا ہے آدمی، یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجهی، کافر قیامت کے روز اپنے سر کے بل کیسے چلا کر کے لایا جائے گا؟ قال علیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا، حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کیا وہ ذات جس نے اس کو دنیا کے اندر دو پیروں کے اوپر چلایا، علیس قادر علی یمشیہ علی وجهی یوم القیامہ، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت کے روز اس کو سر کے بل چلائے؟ یہ حضور نے جواب دیا۔ یہ روایات نقل کرنے کے بعد قال قتادت، ہو یہ قتادہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور ان سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر کے جواب دے دیا سوال کے انداز میں، تو قتادہ کہتے ہیں بلا وہ عزت ربنا، کہ کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی عزت کی کہ وہ ذات جو اس کو دنیا میں پیروں پر چلانے پر قادر ہے آخرت میں سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہوگی۔ نصوص میں اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں تو اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مناسب جو ہے وہ جواب دے۔ علیہ صلی اللہ کمیل حاکمی سورہ تین کے اندر ہے، جب پڑھے آدمی تو اس کا جواب دینا چاہیے، بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ حدیث میں اس طرح سوال کے انداز میں ایک چیز آئی تو اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس ایمان کی وجہ سے جواب میں یوں کہیں کیوں نہیں، اللہ قادر ہے۔ یہ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمر سمیت سعید ابن جبیر قال سمیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم ملاق اللہ حفاتن اراتن مشاتن غرلن، قال سفیان هذا مما يعد ان ابن عباس سمعه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت حضرت سعید ابن جبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے، حضور جتنے ویسے تو ہے مکثرین میں سے، یعنی ان صحابہ میں سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں، 1000 سے زیادہ احادیث جن حضرات صحابہ سے منقول ہیں، ایسے 7 ہیں، ان 7 نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، تو ویسے ان سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں، لیکن وہ ساری حدیثیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راستہ نہیں سنی, دوسرے صحابہ نے سنی تھی, ان سے سن کر وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا. اس کو ان محدثین کی اصطلاح میں مراسل صحابہ کہتے ہیں, کہ وہ روایت جس کو صحابی نے خود حضور سے نہیں سنی ہے, کسی دوسرے صحابی کے واسطے سے پہنچی ہے ان تک, وہ یا مرسل روایت. تو یہ لیکن ابن عباس ہیں, اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک بڑی تعداد جو ہے احادیث کی منقول ہے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ایمان لائے, اور 4 سال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا. اس کے باوجود تمام صحابہ سے سب سے زیادہ روایتیں وہ نقل کرتے ہیں, تو وہ ساری روایتیں براہ راست انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ایسا نہیں, بلکہ دوسرے حضرات صحابہ کے حوالے سے بھی سنی, ان کو بھی وہ نقل کرتے ہیں اپنی سنی ہوئی. یہی حال ابن عباس کا ہے. تو ابن عباس چونکہ چھوٹی عمر کے تھے, تو براہ راست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں انہوں نے سنی اس کی تعداد بہت کم ہے. تو یہاں یہ حضرت سفیان جو ہیں, سفیان ابن عیینہ جو اس حدیث کی سند میں آئے ہیں, وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن عباس جو یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا, گویا یہ ان روایتوں میں سے ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. کیا سنا؟ انکم ملاق اللہ وفاتن اوراتن مشاتن غرلن, کہ تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ملو گے قیامت میں, میدان حشر میں اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے ایسی حالت میں. حفاتن, یہ حفات حافی کی جمع ہے, ننگے پیر جس کے پیر میں جوتا نہ ہو, اور اوراتن آری کی جمع ہے, جو برہنہ جسم جس کے بدن کے اوپر کپڑے نہ ہو, ننگے پیر ننگے بدن, مشاتن پیدل, اوراتن مشاتن غرلن, غرلن یا غرل کی جمع ہے, جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو, ختنہ کی جو کھال اس کی جھونکی توں جیسے پیدا ہونے والے بچے کی ہوتی ہے بغیر ختنہ شدہ, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو غیر ختنہ شدہ ہوتا ہے, ختنہ بعد میں کی جاتی ہے, تو دوبارہ انسانوں کو جب پیدا کیا جائے گا نا, تو ایسے ہی جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو کیسے تھے وہ؟ غیر ختنہ شدہ, ختنہ کیے بغیر تھے, اور جوتے والے تھے, ننگے پیر تھے, کپڑے پہنے ہوئے تھے نہیں بلکہ ننگے بدن تھے. بس اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے, اور اسی حالت میں وہ گویا اللہ سے ملیں گے, یعنی میدان حشر میں لائے جائیں گے. آگے اسی روایت کو پھر دوسری سند سے ذکر کیا ہے, حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا سفیان عن عمر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر یقول انکم ملاک اللہ وفاتن اوراتن غرلن. یہی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا, گویا یہ ارشاد آپ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا تھا کہ انکم تم لوگ اللہ سے ملو گے ایسی حالت میں کہ ننگے پیر ہوں گے, ننگے جسم ہوں گے, اور بغیر ختنہ کی ہوئی.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر اے اللہ تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اے اللہ اور اے اللہ اس کا نظام بنایا ہے سب کو نہایت عافیت سہولت اور کامیابی کے ساتھ ان کا سفر حج شروع کروا کر مکمل فرما سب کو اے اللہ مبرور مقبول حج اور مقبول زیارت سے مالا مال فرما اے اللہ وہاں کے قیام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما حرمین شریفین کے انوار برکات ثمرات فوائد سے حج وافر عطا فرما وہاں کے قیام میں اے اللہ ہر قسم کی جنایت اور معصیت سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اور سالمن غانمن اے اللہ ان کو دوبارہ اپنے وطن کی طرف لوٹا اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا تیری مرضیات پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلمت سے روک دے. اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو عام فرما. جو لوگ ان میں بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ پورے تمام شعائر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.